الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شریعت نے انسانی خواہشات اور جذبات کو مٹانے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ صحیح رخ پر لگانے کے لیے کہا ہے۔ اسی لیے شادی کی صحیح طریقے پر اجازت دی۔ اب اس میں انسان محبت کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ، ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے زندگی گزار سکے، تو اس کے لیے شریعت نے کہا جو جوڑا منتخب کیا جائے وہ جوڑا بھی بہتر سے بہتر ہو۔ اس لیے کہ جوڑا اچھا ہوگا، اس کے اثرات بھی پورے خاندان پر اچھے مرتب ہوں گے۔ اگر جوڑے کے انتخاب میں غلطی ہو گئی تو زندگی بھر آدمی اس کو جھیلتا رہے گا، اس کے برے اثرات نہ صرف خاندان پر بلکہ اگلی نسل پر بھی پڑنے کا امکان ہے۔ اس لیے شریعت نے اس باب میں بھی پوری طرح سے رہبری کی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں بیان کی۔ عام طور پر لوگوں میں رواج جو تھا اس کو سامنے رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور آج بھی انسانی مزاج میں انہی چیزوں کو تلاش کرنے کا مزاج ہے، انہی چیزوں کو انسان تلاش کرتا ہے۔ یا تو وہ دیکھتا ہے جس جوڑے کو تلاش کرنا ہے اس میں مال و دولت کی ان کے یہاں فراوانی ہو، اس کو انسان مقدم رکھتا ہے، یا کبھی خاندان کو دیکھتا ہے، اچھے خاندان کا جوڑا ہو، اچھے خاندان کی لڑکی ہو، اچھے خاندان کا لڑکا ہو، یا کبھی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، یا دین کو دیکھتا ہے۔ یہ چار چیزیں عام طور پر ماحول میں دیکھی جاتی ہیں، شریعت نے روکا نہیں، انسانی فطرت ہے۔ لیکن شریعت میں کس چیز کو ترجیح دی گئی ہے، شریعت نے کس چیز کو منتخب کرنے کے لیے کہا، چوائس کرنے کے لیے کہا؟ شریعت نے کہا کہ فاظفر بذات الدین، آپ دیندار کو اختیار کیجئے۔ اگر ان چاروں میں آپ کو اختیار دیا جائے تو آپ دین کو مقدم رکھیے، اس سے آپ کی زندگی خوشگوار ہوگی۔ اس لیے کہ خوبصورتی یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، وقتی ہے، وقت گزرتا جائے گا، بڑھاپا طاری ہوگا، خوبصورتی ختم ہو جائے گی، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، خوبصورتی ختم ہو سکتی ہے۔ مال ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو ہاتھوں کا دھول ہے، یہ تو سائے کی طرح ہے، آج اس کے پاس ہے کل اس کے پاس ہے، تو یہ مال بھی کوئی بھروسہ مند چیز نہیں ہے۔ اس پر اگر مال کی وجہ سے آپ نے شادی کی، مال ختم ہو گیا، پھر یہ رشتہ مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ البتہ رشتہ داری خاندان کو دیکھنا چاہیے کہ خاندان اگر اچھا ہو تو خاندان کے اچھے اثرات بھی جوڑے کے اندر ظاہر ہوں گے ضرور۔ اچھی مٹی سے اچھی چیز اگتی ہے، اچھے خاندان میں اچھی خصوصیات پروان چڑھتی ہے، تو اس لیے خاندان کو ترجیح دینا چاہیے، لیکن اس میں بھی خاص طور پر دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس لیے کہ دین ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ دینداری بڑھتی چلی جاتی ہے، دینداری باقی رہنے والی چیز ہے، دینداری انسان کو اللہ کے تابع رہ کر زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہے، دینداری انسان کو ایک دوسرے کی حق تلفی سے محفوظ رکھتی ہے، پھر انسان اپنے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرے گا۔ شوہر دیندار ہے تو وہ اپنے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے گا، عورت دیندار ہے وہ اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے گی۔ تو دینداری سے گھرانے پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے، پھر اولاد جو ہوگی اس کی بھی صحیح تربیت ہوگی، حرام سے وہ اپنی اولاد کو بھی بچائیں گے، خود بھی بچائیں گے۔ اسی لیے حضرت علی رضی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ جب کوئی دیندار شخص تمہارے پاس پیغام بھیجے، یعنی تمہاری لڑکی کے لیے کوئی دیندار شخص پیغام بھیجے جس کے دین سے بھی آپ خوش ہیں، جس کی دینداری پر آپ مطمئن ہیں، جس کے اخلاق آپ کو پسند ہیں، تو آپ ان سے شادی کروا دیجئے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا اور فساد مچ جائے گا۔ یعنی اگر آپ نے دیندار سے شادی نہیں کی، دوسری کسی اور چیز کے لیے شادی میں تاخیر کرنی شروع کر دی، پھر وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں بہت سارے برے اثرات پروان چڑھ سکتے ہیں، اس لیے دینداری کو ترجیح دینے کے لیے کہا۔ پھر دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے مزید دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا، کہا تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم، ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس میں دو صفتیں ہوں، ایک تو زیادہ بچے جننے کی صلاحیت اس کے اندر، اس لیے کہ شادی کے بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ کہ نسل ہماری باقی رہے، امت میں اضافہ ہو، اولاد کی کثرت یہ بھی خوبصورتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کہاں سے رزق کہاں سے آئے گا، کہاں سے اس کی ہم پرورش کر سکیں گے، یاد رکھنا چاہیے رزق ہر بچہ اپنے ساتھ اپنا لے کر آتا ہے، کسی کا رزق کسی پر منحصر نہیں ہے، تربیت کرنے والے اللہ ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ چیز دیتے ہیں اس کو کیسے نبھانا چاہیے، کیسے اس کو پروان چڑھانا چاہیے، اس کی صلاحیت بھی اللہ دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس چیز کو صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بعض مرتبہ معاشرے میں بعض برائیاں پروان چڑھتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس کے اندر بچے جننے کی زیادہ صلاحیت ہو، اور دوسری صفت کہا ودود، جو اپنے شوہر کو ٹوٹ کر چاہنے والی ہو، اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، اس لیے کہ اس سے رشتے میں پختگی آتی ہے، سکون ملتا ہے، اور پھر یہ رشتہ پائیدار ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ اب یہ صفات کہ وہ عورت اپنے شوہر کو چاہنے والی ہے یا نہیں، اس کے اندر بچوں کو زیادہ جننے کی صلاحیت ہے یا نہیں، اب یہ صفات کیسے دیکھیں گے، اس کے لیے کہا گیا کہ اس خاندان کی عورتوں کے بارے میں تحقیق کی جائے کہ ان کا اپنے شوہروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ان کے یہاں اولاد کی کیا معاملہ کیا ترتیب ہے، اس لیے کہ عورتوں کے اندر عورتوں کی صفات ہوتی ہے، تو خاندان والی عورتوں کو دیکھ کر اس لڑکی کو ہم تلاش کر سکتے ہیں، اس لڑکی کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں مزید دو صفتیں بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صالح نساء قریش رکبن الابل احناه على ولد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده، کہا کہ بہترین عورتیں جو یعنی سوار ہونے والی عورتوں میں بہترین عورتیں، مطلب کہ ہر عورت سوار ہوتی ہے، دنیا کی عورتوں میں بہترین عورتیں کہا کہ قریش کی نیک عورتیں ہیں۔ پھر ان کی دو صفتیں بیان کی، کہا کہ بچپن میں اپنے بچوں پر بڑی شفیق ہوتی ہے، یعنی اچھی ماں ہوتی ہے، وہ بیوی کے اندر اچھی ماں بننے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے، اگر بیوی بچوں کی صحیح تربیت نہ کر سکے، ماں بچوں کو صحیح پیار نہ دے سکے، پھر وہ گھرانہ خوشحال نہیں رہ سکتا، اس کے اندر سکون اور اطمینان نہیں رہ سکتا۔ تو کہا ایسی عورت ہو جو بچپنے میں اپنے بچوں پر بڑی مہربان ہو، بچوں کا بڑا خیال رکھنے والی ہو، بچوں کی ہمدرد ہو، بچوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے والی ہو، اور بچوں کی صحیح طور پر فکر کرنے والی ہو، یعنی ایک وہ اچھی ماں ہو۔ اور دوسری صفت اس کی بدائی کہ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، شوہر کے مال کا خیال رکھنے والی ہو, یعنی ایسی عورت جو اپنے شوہر کی کمائی کو بھی دیکھ کر خرچہ کرتی ہو, اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو. آج بڑے مسائل اس میں بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ عورتوں کے مطالبات شوہر کی کمائی سے بڑھ کر ہے, شوہر کی کمائی چھوٹی ہے, بیویوں کے مطالبات بڑے ہیں. اب وہ پورا نہیں کر سکتا تو پھر تال میل نہیں رہ پاتا ہے, آپس میں غلط فہمیاں ہوتی ہے, آپس میں دشمنیاں ہوتی ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, خلع اور طلاق تک کے مسئلے آتے ہیں. اور کبھی شوہر مجبور ہوتا ہے گھر والوں کے مطالبات کو دیکھ کر کہ وہ غلط طریقے سے پھر کمانا شروع کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ صحیح طریقے سے کما کر میں اپنی گھر والی کے مطالبات پورے نہیں کر سکتا, پھر وہ غلط طریقوں کو اختیار کرتا ہے. تو عورتوں کے لیے بتایا ایسی عورت ہو جو کفایت شعار ہو, یعنی دیکھ دیکھ کر خرچہ کرنے والی ہو, اسراف نہ کرنے والی ہو, اپنے شوہر کی کمائی دیکھ کر خرچہ کرتی ہو. کہتے ہیں نا چادر دیکھ کر پیر پھیلایا جائے, تو جتنی اپنے شوہر کی کمائی ہے اس کے مطابق خرچہ کرنے والی ہو, شوہر کا اس معاملے میں تعاون کرنے والی عورت ہے. اچھی عورت اگر ایسی گھر میں رہتی ہے, کفایت شعار عورت ہوتی ہے, شوہر کے خرچے کا خیال رکھ کر, اس کی کمائی کا خیال رکھ کر خرچہ کرتی ہے, تو پھر وہ تھوڑی سی چیز پر بھی اپنے گھر میں گزارا کر سکتی ہے, اور اس تھوڑی سی چیز میں بھی اپنے گھر کو وہ جنت بنا سکتی ہے. تو یہ تقریباً 9 چیزیں ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ایک بیوی کے اندر ہونی چاہیے. اور ایک آخری 10ویں چیز جس کو فقہا نے بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے وہ ہے کفات, یعنی دو جوڑے جو ہوں میاں بیوی ان کا لیول بھی برابر ہو. اگر آپس میں رشتہ مل کر آنا ہے تو دونوں کا ایک ہی معاشرے میں ایک ہی لیول کے ہوں. وہ ایسا نہیں کہ مالدار بہت زیادہ عورت ہے شوہر بہت فٹیچر ہے, یہ نباہ نہیں ہو سکتا. عورت بڑے خاندان والی ہے شوہر بالکل چھوٹے خاندان والا ہے, یعنی معیار کے اعتبار سے سطح کے اعتبار سے چل نہیں سکتی, پیشے الگ ہیں. عورت ہے جو بڑی تاجر کی لڑکی ہے اور لڑکا بیچارہ دوسرا کوئی ایسا کام کرنے والا ہے جو ان کے ہاں نبتا نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. رسم و رواج دونوں کے الگ ہوں لڑکی اور لڑکے والے کے, تو یہ رشتہ چل نہیں پاتا. اس کو کفات کہتے ہیں, یعنی برابری. اس کو بھی دیکھنا چاہیے, خاص طور پر عورت والوں کو کہا گیا, عورت کے باپ وغیرہ کو, کہ جس لڑکی کو آپ جس خاندان میں دے رہے ہیں اس خاندان کا لیول بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کی لڑکی وہاں ٹک سکے گی یا نہیں سکے گی, رشتہ آپس میں نبھ کر آئے گا یا نہیں آئے گا, اس کو دیکھنے کے لیے کہا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سے مثال دی, حضرت بریرہ ایک عورت تھی جو باندھی تھی, کسی کی غلامی میں تھی, حضرت عائشہ نے خرید کر اس کو آزاد کر دیا. اس کے شوہر بھی غلام تھے, آزاد ہونے کے بعد چونکہ شوہر غلام تھے حضرت بریرہ کو اللہ کے رسول نے اختیار دیا, اگر تم چاہو تو اس شوہر کے ساتھ جو غلام ہے رہ سکتے ہو, اگر تم چاہو تو اس سے الگ ہو سکتے ہو. یعنی دونوں کا لیول چونکہ برابر نہیں تھا, ایک غلام تھا اور وہ آزاد تھی, جب تک دونوں غلام تھے جوڑا برابر تھا, یہ آزاد ہو گئی وہ غلام ہی رہا, پھر دونوں کے لیول میں فرق آ گیا. اب آزاد اور غلام ان دونوں کے اندر نباہ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس لیے شریعت نے کہا اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر اختیار دینا چاہیے. حضرت علی کی روایت ہے, 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, جب 3 چیزوں میں تاخیر نہ کی جائے, نماز کا وقت ہو جائے تاخیر نہیں کرنی چاہیے, جنازہ حاضر ہو, جنازہ تیار ہو کر حاضر ہو پھر نماز کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے, فوراً کرنا چاہیے, یہ افضل ہے. تیسری چیز بتائی کہ جب آپ کی عورت کو پیغام آ گیا, وجدت لها کفءا, کہا کفو کا لفظ, یعنی تمہارے لیول کا کوئی لڑکا تمہاری لڑکی کے لیے مل گیا, پھر نکاح کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, تو اس کے لیے بھی کفو کا لفظ استعمال کیا کہ دونوں کا معیار ایک ہو, خاندانی اعتبار سے, پیشے کے اعتبار سے, ماحول کے اعتبار سے, مزاج کے اعتبار سے, رسم و رواج کے اعتبار سے, ایک ہی اگر کیٹیگری کے لوگ ہوں گے تو نبھ کر رشتہ آئے گا, ورنہ نباہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ 10 چیزیں تھیں جو اللہ کے رسول کے حوالے سے علماء نے بیان کی ہے کہ دونوں جوڑوں کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے اس کا اگر ہم خیال رکھیں گے اور اپنی شہوت شہوت اور خواہشات کے مقابلے میں شریعت کو مقدم رکھ کر ہم آگے بڑھیں گے, پھر دنیا ہی میں جنت, دنیا زندگی جنت بنے گی, دنیا میں زندگی جنت بنے گی, راحت اور سکون کا سبب بنے گی. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.